ہم اس مرتبے کی حقیقتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور مثال میں مسلسل بجلی کی مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیے بجلی کے حوالے سے کہ جو روشنی نکل رہی ہے یہ سمجھ ہی نہیں سکتی کہ تار میں دھات کے اس تار میں دوڑنے والے الیکٹرون فلو آف الیکٹرون کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ یہ نور مخلوق ہے فلو آف الیکٹرون کا, یہ اس مرتبے پر جا ہی نہیں سکتا. جیسے ہی یہ اس مرتبے پر جائے گی نورانیت اس بلب کی اس چراغ کی معدوم ہو جائے گی. اور یہی مانا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ ہم خدا کی ملکیت میں ہیں اور خدا کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے. تو دیکھیے اب بات کو میں توحید پر نہ پھیلاؤں. سورہ شعراء ابتدائی آیات عجیب انداز سے پروردگار عالم مخاطب ہو رہا ہے. توسین مین دل کا آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا تکون مؤمنین الا یکون مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. سورہ شعراء میں عجیب انداز سے اعلان ہو رہا ہے کہ میرے حبیب تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں, نشانیاں ہیں, آیتیں ہیں کتاب المبین کی, کھلی ہوئی کتاب کی. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, میرے حبیب یہ تم اپنے آپ کو کیوں گھائل کیے ڈال رہے ہو, ہلاک کیے ڈال رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. یعنی محمد مصطفیٰ کو فکر اگر ہے تو اس بات کی کہ یہ لوگ کسی طرح سے ایمان لے آئے, کسی طرح سے ایمان لے آئے. اور اللہ کو بھی حضرت ختم مرتبت کی صفت کا بہت خیال ہے. میں نے اردو ادب سے ایک لفظ مستعار لیا تھا, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھا, کہ خدا اپنے بہت ہی اچھے مقرب اور نیک بندوں کے کی ناز برداری کرتا ہے, بڑے لاڈ اٹھاتا ہے ان کے. میرے حبیب لعلک کا باخع نفسک الا یکون مؤمنین, کہیں ہلاک نہ کر دینا اپنے آپ کو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اچھا ایمان کیوں نہیں لا رہے, اس پر بھی گفتگو ہوگی جو میں نے کل آیات پڑھی تھی بشریت کے حوالے سے. دو آیات کا تو آج تلاوت بھی کروں گا, مقایسہ اور موازنہ بھی کروں گا. لعلک کا باخع نفسک الا یکون مؤمنین, میرے حبیب یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تجھ پر؟ اب یہ سوال ہے نا, خدا نے تو یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو میرے حبیب کے ہلاک کر ڈالے گا, گھائل کیے دے رہے ہو اپنے آپ کو, تم کیوں اپنے آپ کی موت کا سامان کر رہے ہو, تمہیں لگتا ہے کہ ہلاک ہو جاؤ گے, اندیشہ ہے خدا کو, یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو خدا نے کہا کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں رسول اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہا ہے, گھائل کیے ڈال رہا ہے. تو بھائی سوال یہ کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ آیت نے یہ کہا کہ رسول اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہا ہے, آیت نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لوگ ایمان آخر کیوں نہیں لا رہے. یہ قرآن سے انشاءاللہ اس پر میں آپ کو ابھی پیش کروں گا آیت. دیکھیے پھر خدا نے کہا, یہ نہیں بتایا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے, لیکن یہ کہا دیکھو میرے حبیب اب ان کے ایمان نہ لانے کا جو بھی سبب ہو, ان کے ایمان نہ لانے کا جو بھی سبب ہو, لیکن ہم تمہیں ایک بات بتا دے رہے میرے حبیب, ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتن فظلت اعناقہم خاضعین. اے میرے حبیب اگر ہم چاہیں نا تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ جسے دیکھتے ہی ان کی گردنیں جھک جائیں. اچھا بھائی یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوا اور پیچیدہ ہو گیا. پروردگار تو یہ چاہتا ہے کہ کفار ایمان لائیں یا نہ لائیں, کفار ایمان لائیں یا نہ لائیں, کیا چاہتا ہے پروردگار؟ آپ کی عقل سے سوال ہے, پروردگار چاہتا ہے ایمان لائیں. اچھا اپنے حبیب کو بھیجا اور پھر یہ کہا کہ میرے حبیب تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے تو یہ ایمان نہیں لا رہے. ہم چاہیں تو ایسی آیت ایسی نشانی آسمان سے نازل کریں کہ جس کو دیکھ کر ان کی گردنیں سر تسلیم خم ہو جائیں, جھک جائیں, خضوع اور خشوع میں ایک دفعہ ہی مبتلا ہو جائیں. تو میرے خدا میرے پروردگار یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک قرآن ہے, کھیل تماشا نہیں ہے. پروردگار تو چاہتا ایمان لے آئے تو نازل کر دیتا آسمان سے اسی آیت کو جس کا وعدہ کر رہا ہے. تلوار کا آپ لوگوں ثواب ملے, مجھے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پانی کا ایک اور گھٹ پی لیتا ہوں. ایک دفعہ اور تلوار بھیجی محمد عالم. تو بھائی پروردگار تو اس آیت کو نازل کر دیتا آسمان سے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آتے, کیوں نازل نہ کیا؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ ایمان لے آئے؟ کہا کہ نہیں. کل جو میں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے اسے دوبارہ پڑھوں گا, کیونکہ کل میں نے مقایسہ نہیں کیا تھا, مقایسے کے بغیر گزر گیا تھا. ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. دیکھیے سورہ شعراء کی پہلی اور دوسری اور تیسری آیت میں پروردگار نے کہا یہ ایمان نہیں لا رہے, اور یہاں سورہ انعام میں سبب بتایا کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے, لوگوں کو کس چیز نے روکا. توجہ کیجیے گا آیت کے ترجمے پر, پھر آگے گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے. لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ وہ ایمان نہ لائیں اس وقت کہ جب ہدایت ان کے پاس آئی. خدا خود بتا رہا ہے, سوال کر رہا ہے, خود جواب دے رہا ہے. لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان نہ لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی. کسی چیز نے لوگوں کو ایمان نہ لانے سے نہ روکا بجٹ ایک چیز کے, اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا ابعث اللہ بشرا رسولا, اللہ ایک انسان کو رسول بنا کے نازل کر رہا. تو بھائی سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار کا اصرار ہے رسول کی بشریت اور انسانیت پر. بندوں کا جتنا خدا کا اصرار, بندوں کا اتنا ہی انکار بشریت کی وجہ سے. میرے حبیب, ہم ایک مافوق الانسانیت, ایک ماورائی قسم کی چیز نازل کر سکتے ہیں آسمان سے, ان کی گردنیں جھک جائیں گی. ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم ہمیشہ انسانوں کو ہی بنا کے بھیجیں گے. اچھا پھر سبب بتایا, دیکھو اس وجہ سے مقایسہ تک ابھی نہیں آیا انہوں موازنے تک. دیکھو پھر سبب بتایا کہ اگر زمین پر لوکان فلر ملائکتوں, کل پڑھ چکا دوبارہ پڑھو, یمشونا مطمئنینا لنزلنا, اگر زمین پر مطمئن ہو کر آرام سے گھوم پھر رہے ہوتے, چل رہے ہوتے فرشتے, تو لنزلنا, ہم نازل کر دیتے آسمان پر سے فرشتے ان کے لیے. لیکن یہ انسان ہے, ہم نے ان کے لیے انسانوں کو نازل کیا اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے پیغام کے ساتھ. اب توجہ کیجیے گا, بڑی توجہ کیجیے گا. دیکھیے پروردگار, یہاں پر بہت توجہ کے ساتھ لفظوں کو سنیے گا جن لفظوں کا میں انتخاب کر رہا ہوں. پروردگار, اب اردو کے دامن میں اس طرح گنجائش نہیں ہے میں کس انداز سے اس گفتگو کو پیش کروں. دیکھیے ہوتا یہ کبھی کبھی شاعر ایسی بات کہہ کے چلا جاتا ہے چار پانچ مصروں میں کہ پورے کا پورا اشرا ایک طرف اور وہ ایک بند ایک طرف, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور کبھی جب اس ان بندوں کو, ان اشعار کو, ان بیتوں کو کھولتے ہیں تو پھر اشرے کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیے اب یہاں پر شعر کے ذریعے آپ کی جوش عقیدت کی بنا پر اس کی مدد سے مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, لیکن قرآنی اور روائی اور حدیثی بحثوں کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے آپ, اب یہاں پر یہ بات آئی تو مجھے کہنے دیجیے, کبھی کبھی شعر سے مدد دی جاتی ہے بات سمجھانے کے لیے. وہی شاعر جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے دوست دل میں گرد قدورت نہ چاہیے, اے دوست دل میں گرد قدورت نہ چاہیے, اے دوست دل میں گرد قدورت نہ چاہیے, یعنی دل میں اے میرے دوست گرد قدورت مت رکھو, کسی سے نفرت مت رکھو. اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے, اچھوں کو تو چھوڑ دو بروں سے بھی نفرت مت کرو. اب انشاءاللہ اس کے ثواب پہنچے سخن وران ملی آباد کے جو سب سے زیادہ نامور شاید ثواب پہنچے. اب مسلسل انہیں کے قطعے اور انہیں کے بند میں لا رہا ہوں, کروں تو کیا کروں بھائی. میرے پاس جو کتابیں ہیں اس میں سب سے زیادہ غزنی اشعار ہیں وہ مجھے اسی شخص کے لگتے ہیں. لاکھ دنیا دہریہ اور ملحد کہتی رہے, لیکن صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا موحد انسان تھا اور بڑی خالص توحید تھی. ابھی ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہے, پاکستان آزاد ملک ہے, آپ کافر کہیے دہریہ کہیے, میں باہر نکلوں تو میرے خلاف نعرے بھی لگا دیجیے کہ جوش ملی آبادی کو موحد کہہ دیا, دنیا کہتی ہے دہریے تھے. صاحب یہ آپ کا بالکل حق ہے آپ کو کہنے کا, مجھ سے اختلاف کرنے کا, لیکن عجیب, اے دوست دل میں گرد قدورت نہ چاہیے, اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے, کانٹ پھولوں سے بھی مگر تجھے رغبت نہ چاہیے. بھائی پھولوں سے بھی رغبت رکھنی چاہیے, اچھوں سے نہیں صرف بروں سے بھی محبت کرو, اپنوں کو چھوڑو غیروں سے بھی محبت کرو. یہ پیغام ہے, کانٹے سے بھی مگر تجھے دہشت نہ چاہیے. بھائی کانٹے سے بھی ڈرنا مت, کیوں نہیں ڈرنا, کانٹے سے بھی مت ڈرو, پھول سے تو رغبت ہے ہی ہر ایک کو. پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا, کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ دار کا. بھائی اب یہ مجھے یقین ہے کہ جو بچے ہیں ساتویں آٹھویں کے وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے اس کو, اور میرے بزرگ تو ماشاءاللہ الحمدللہ, ان کے آگے میں کیا کہوں, گستاخی بارہ انہیں سورج جو سراج دلا کے دکھانے کے مترادف ہے کہ میں ان کے سامنے اس مصرے کی ان بیتوں کی شرح پیش کروں. جو شاید یہ کہہ رہا ہے اچھوں سے نفرت کرو نہ بروں سے, نہ کانٹے سے نفرت کرو نہ پھولوں سے, نہ غیروں سے نفرت کرو نہ اپنوں سے. بھائی یہ کیا کہہ دیا آپ نے, تو پھر دشمنان سید الشہداء نے کیا کیجیے گا, عجیب فکر دی آپ نے. اور جب بروں سے اچھوں سے اپنوں سے غیروں سے کاٹوں سے پھولوں سے سب سے محبت کیجئے تو پھر دشمنان کہاں جائیں گے؟ سید الشہداء کے شمر اور یزید کہاں جائیں گے؟ ہے نا بھائی؟ لیکن پھر آتے ہیں آگے آ کے پوشا کے اصیا کو لئی سوننے لگے، اپنے کو ماحول غلط لوننے لگے، پوشا کے اصیا کو لئی سوننے لگے، اپنے کو ماحول غلط لوننے لگے، کشتے وفا کو اہل جفا روننے لگے۔ اب میں مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں، ٹکر وہ ہو کہ یک سے شرارے نکل پڑے، اتنے بھچے کہ دھوپ میں تارے نکل پڑے، ایسے میں فرض ہے کہ برائے مفاد عام ایک مرد حق قیام کرے بہر انتظام، پہلے کرے زبان سے ہدایت کا اہتمام، مانے نہ پھر بھی کوئی تو لے کر خدا کا نام، مانے نہ پھر بھی کوئی تو لے کر خدا کا نام، پائے حوث سے طاقت رفتار کھینچ لے، میدان میں نیام سے تلوار کھینچ لے۔ اب دیکھیے کانٹراڈکشن کو، تضاد کو کس خوبصورت انداز سے حل کیا۔ اب میں کروں تو کیا کروں کہ بشریت اور رسالت کے حوالے سے مجھے کم از کم کوئی شعر نہیں لکھ سکا جو میں لا کے پیش کرتا، اور اگر پیش کر بھی لیتا تو آپ کا یہ حق تھا مجھ سے کہتے مولانا اشعار پڑھنے اور سننے کی باتیں تو ہم خرید کے پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم آیات اور روایات سننے کے لیے آتے ہیں، احادیث اور روایات کے ذریعے گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اسی کی مدد سے میں سلسلے کو چلانے کی کوشش کروں گا۔ بھائی وجہ کیا تھی؟ ماں منا انا سا یومن جا ہدا، لوگوں کس چیز نے روکا کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی تھی، جب رسول آئے تھے اور انہوں نے رسولوں کی رسالت کو ٹھکرا دیا، ایمان نہ لائے، کفر کو اختیار کیا، کفر پر جمیرا، کیا وجہ تھی؟ عباس اللہ بشر رسولا، اللہ ایک انسان کو بشر کو رسول بنا کے بھیج رہا ہے۔ خدا نے جواب دیا کہ دیکھو اگر زمین پر ملائکہ بستے تو ہم بھی ملائکہ کو بنا کر بھیجتے۔ اچھا، اور اس کے بعد آئیے دوبارہ سورہ انعام میں عجیب انداز سے بات کی، وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی صحیح معرفت نہ کی، اللہ کو صحیح سے نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ بھائی دیکھیے وہاں یہ کہا کہ ہدایت سے روکا ان کو صرف اس بات نے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور یہاں یہ کہا کہ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کو انہوں نے اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی وہاں پر بات یہ ہو رہی کہ ہدایت سے رک گئے، یہاں خدا کہہ رہا ہے اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس قالو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، کیا کہا؟ کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے یہ کہا، بڑا غضب کر دیا۔ با محاورہ ترجمہ کروں اس کا تو یوں نکلے گا کہ محاورہ یوں بنے گا کہ بڑا غضب کر دیا انہوں نے، اللہ کو کما حق کو نہیں پہچانا، بڑا ستم کیا، جفا کیا اپنے ساتھ کہ خدا کی معرفت کو صحیح انداز سے نہ پہچان سکے، خدا کی معرفت کو صحیح انداز سے حاصل نہ کر سکے۔ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ کبھی کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا۔ خدا نے کل من انزل کتاب الذی جاء به موسی نورا و ہدا، ذرا یہ بتاؤ مجھے کہ موسی پر کس نے کتاب نازل کی تھی؟ اس کتاب میں نور بھی تھا، اس کتاب میں ہدایت بھی تھی۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں کا اعتراض تھا، کل من انزل کتاب الذی جاء به موسی، اس کتاب میں جو موسی لے کر آئے تھے نور بھی تھا ہدایت بھی تھی، یعنی اس سے پہلے یہ کام ہو چکا ہے۔ بھائی دیکھیے اگر بشر کو تم مان لو کہ بشر ہے، خدا کا نمائندہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہو تم کہ خدا انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کر سکتا، تو تم اللہ کے حق میں ستم کر رہے ہو، خدا کی قدرت کو محدود سمجھ رہے ہو۔ اس لیے یہ یہاں کہا وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے خدا کی صحیح معرفت حاصل نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت ہمیشہ رستہ روک کر کھڑی ہوئی ہے انسانوں کا، ہدایت تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ مال حاضر رسول کل میں پڑھ چکا، دیکھو اس پر ایمان مت لانا، یہ تم جیسا انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یہ وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ بھائی مکے مدینے میں جو گندم کی روٹی یہ بھی کھاتا ہے تم بھی کھاتے ہو، اسی کنویں کے نہر کے پانی سے یہ بھی پانی پیتا ہے تم بھی پیتے ہو۔ بھائی یہ تم جیسا رسول ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ اور میں نے کہا اس کے یرید اور یتفضل علیکم، تو مقایسے کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر معرفت حاصل نہ کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا کی قدرت کو محدود جانا۔ اللہ کہاں کسی بشر پر ہدایت نازل کر سکتا ہے؟ خدا نے کہا دیکھو اگر تم یہ کہو گے تو گویا تم نے ہماری طاقت کو محدود مانا۔ اب یہ سلسلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پروردگار عالم اپنے حبیب کو، اپنے انبیاء کو انہی انسانی صفات کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی حکمت ہے، بندوں کی ضرورت ہے، خدا کی حکمت ہے، بندوں کی ضرورت ہے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ بند خدا کی بھی ضرورت ہے، خدا کی جانب سے ضرورت نہیں ہے، یہ کیونکہ خدا آپ کی بھلائی اور بہتری کے لیے رسول جو اپنے نازل کر رہا ہے اس لیے آپ کی حکمت ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دیکھیے جان گرن ڈاکٹر ہے، طبیب، حکیم، معالج، وہ تمام دوائیں سے پتہ ہے، نزلہ، کھانسی، بخار، سر میں درد، بدن میں درد اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں، ساری دوائیں سے پتہ ہے. ابھی میں اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، یقیناً بزرگ میرے سمجھ چکے، بزرگوں کی اجازت سے تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں ان کا بچوں کے لیے، کہ ڈاکٹر اسے تمام دوائیں بھی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کس مرض میں کون سی دوا کھلائی جائے گی. اب ایک مریض جاتا ہے، وہ ڈاکٹر اسے دوا دیتا ہے تو مریض ڈاکٹر سے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ والی نہیں چاہیے، وہ والی دوا چاہیے، بحث کرنے لگے اس سے، کٹجتی کرے، بکراجت کرے. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی آپ یہ والی دوا کہیے میں لکھ دوں گا، آپ وہ والی دوا کہیے میں لکھ دوں گا، میرے ہاتھ میں تو قلم ہے، نیچے مہر لگا دوں گا. اور پاکستان میں یہ بغیر مہر کے قلم کی بھی دوا مل جاتی ہے جو چاہیے آپ کو. تو دیکھیے یہاں پہ الحمدللہ ہر جگہ عطائی موجود ہے، وہ ایسے ایسے امراض کا علاج کر لیتے ہیں جن کا ابھی تک میڈیکل سائنس بھی علاج دریافت نہیں کر سکی. اور عطائی الحمدللہ ہر جگہ ہے، صرف طب کے شعبے میں نہیں ہے، دین کے شعبے میں بھی عطائی ہے. کبھی آپ کو میں ثبوت پیش کرتا ہوں، مرنے جینے کی نزلوں میں آپ ہوتے ہیں، کبھی بڑا مشکل مسئلہ تفسیر کا پیش کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے وہ شخص جسے یہ نہیں پتا کہ قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ بنات سے، وہ بھی بولنے لگے گا اور گفتگو ایسی بحث ہوگی کہ اللہ دے اور بندہ لے. تو عطائی ہر شعبے میں، صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین بیچارہ بڑا مظلوم واقع ہوا ہے، ہر آدمی بول دیتا ہے، ہر آدمی گفتگو کر لیتا ہے. تو بہرحال گفتگو ہماری چل رہی تھی طبیب اور معالج کے حوالے سے. وہ کہے گا میرے ہاتھ میں دیکھیے قلم ہے، مہر ہے، لیٹر پیڈ ہے، میرا لیٹر ہیڈ ہے، اس کے اوپر میں جو چاہوں دوا آپ کو لکھ کے دے دوں. مسئلہ میری قدرت کا نہیں ہے کہ مجھے کون سی دوا کا نام رٹا ہوا ہے میں نے اور کون سی دوا کا نام نہیں رٹا. مجھے تمام دواؤں کے نام بمے ان کے امراض کے آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میری حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو دوا دوں. تو پروردگار کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار انسانوں کی ضرورت کے مطابق ایک ایسی ہستی کو بھیجے جو ان کے لیے نمونہ عمل ہو. ادھر انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس اللہ بشرن رسولہ، اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے مسلسل انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا. کیوں بنا کے بھیجا؟ بھائی جسے انسان، جہاں پر انسان پروردگار کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے، اپنی ضرورت کو نہیں سمجھ رہے، گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. اگر یہ انسان اپنی ضرورت اور پروردگار کی حکمت کو سمجھ لیتا تو خدا کے اس فیصلے پر کہ خدا انسانوں کو بشر کو رسول بنا کر بھیج رہا ہے اعتراض نہ کرتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے آئیے سورہ شعرا کے حوالے سے کچھ اور گفتگو کی جائے. سورہ شعرا میں حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت ہود کا ذکر ہے، جناب صالح کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، ان سب کا ذکر ہے اور تقریباً ایک ہی الفاظ کے ساتھ پوری سورہ شعرا. آپ جا کر پڑھیے گا ترجمہ اس کا گھر میں تو آپ کو میری بات شاید اور مزید واضح ہو جائے گی. کہ دیکھیے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے وہ وقت یاد کیا جب نوح کی قوم نے تمام انبیاء کو جھٹلایا. قال رب ان قومی کذبون، توجہ کیجیے گا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب نوح کی قوم نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا، اور نوح کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری قوم نے صرف مجھے ہی جھٹلایا ہے. تو بھائی نوح کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ آیت ہے یہ. قال رب ان قومی کذبون، پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے تمام پیغمبر کو جھٹلا دیا. اس کے بعد آئیے آپ حضرت لوط کا واقعہ، حضرت شعیب کا واقعہ. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام انبیاء کو جھٹلایا. قوم عاد نے تمام انبیاء کو جھٹلایا. کذبت ثمود المرسلین، جناب صالح کی قوم ثمود نے تمام انبیاء کو جھٹلایا. بھائی یہ تمام انبیاء کہتے نظر آئے کہ پروردگار جناب صالح کہہ رہے ہیں مجھے جھٹلا رہے ہیں، جناب نوح کہہ رہے ہیں میری قوم نے مجھے جھٹلایا، جناب لوط کہہ رہے ہیں مجھے جھٹلایا. ہر پیغمبر یہ کہہ رہا ہے سورہ شعرا میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. قرآن جب اس واقعے کو نقل کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، تمام انبیاء کو نوح کی قوم نے جھٹلایا، لوط کی قوم نے تمام انبیاء کو جھٹلایا، ہود اور صالح کی قوم نے تمام انبیاء کو جھٹلایا. تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پیغمبر کو مانا سب کو ماننا ہوگا، اگر ایک کا بھی انکار کر دیا ایسا ہے کہ تمام انبیاء کا آپ نے انکار کر دیا. یعنی وہی سلسلہ چل رہا ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کی ذریت کی بات کی تھی، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ہم نے انہیں کتاب حکم اور نبوت عطا کی، اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی، دیکھو سلیمان، داؤد، یعقوب، یوسف، یونس، ان سب کو ہم نے ان کی ہدایت کی، اور اس کے بعد یاد رکھنا اگر ہم چاہتے تو صرف ابراہیم کا ذکر کر کے توحید کا ایک ٹیکسٹ بنا کے دے دیتے، ایک مت لکھ دیتے کہ توحید اسے کہتے ہیں، لیکن ہم نے ابراہیم کی ذریت سے آنے والے پیغمبروں کا نام بھی لیا اور آخر میں یہ کہا کہ ان سب کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کیا تھا، کبھی خدا ہو مقتدی، یعنی خدا کا اصرار ہے مسلسل اس پر کہ دیکھو سلسلے کے ساتھ متمسک رہنا، سلسلے کے ساتھ متمسک رہنا. اچھا سب نے یہی کہا. حضرت شعیب، دیکھیے توحید سننا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر جا کر گزشتہ انبیاء کے واقعات پڑھے انسان تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہوا کیا امتوں کے ساتھ. حضرت شعیب نے کیا کہا؟ اوفو الکیل ولا تبخسوا الناس اشیاء، دیکھو ترازو کو پورا پورا تولا کرو. توحید سننا، پڑھنا، سر دھننا، یہاں سے میں بولوں مجھے بھی لطف آ رہا ہے بولنے میں، صاحب آپ کو بھی سننے میں لطف آ رہا ہے، یہ لطف آنا الگ چیز ہے، لیکن جب عملی زندگی میں جب تک توحید نہ آئے، وہ جو شاعر نے کہا نا کہ چوٹی سے چلے کوہ کی خورشید کا جلوہ، ہستی کی رگو پہنے ہو توحید کا جلوہ، توحید اس حد تک حکمرانی کرے کہ دکاندار جب ترازو لے کر تولنے کھڑا ہو تو خدا کو حاضر و ناظر سمجھے، ورنہ حشر وہی ہوگا جو شعیب کی قوم کے ساتھ ہوا تھا. دیکھیے ولا تب خسن نہ تھا، دیکھو اوسل کہ ولا تب خسن نہ تھا اشیا، خبردار کم مت تولنا. حضرت لوط کی قوم نے کیا کیا؟ حضرت سمود، قوم سمود نے کیا کیا؟ قوم عاد نے کیا کیا؟ اچھا قوم سمود نے کیا کیا؟ حضرت صالح اذ قال لهم اخوهم هود، یاد کرو وہ وقت تھا کہ جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ دیکھو فتق اللہ واطیون، نوح نے بھی یہی کہا، حضرت صالح نے بھی یہی کہا، حضرت صالح نے بھی یہی کہا، حضرت نوح نے بھی یہی کہا، حضرت لوط نے بھی یہی کہا، مختلف عبارات سے ذرا سے اختلاف کے ساتھ ہر پیغمبر نے یہی کہا، دیکھو فتق اللہ واطیون، ڈرو اللہ سے، اطاعت میری کرو. توجہ کیجیے گا اس بات پر، پروردگار یہ تیرے انبیاء کہہ رہے ہیں ڈرو اللہ سے، اطاعت میری کرو، تو یہ تیرے انبیاء اسی ذات کی اطاعت کا حکم کیوں نہیں دے رہے کہ جس سے ڈرا رہے ہیں؟ بھائی کہتے فتق اللہ واطیعوہ، اللہ سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو. تقویٰ کے مقام پر، اتقاء کے مقام پر ذات خدا کو لا رہے ہیں لیکن اطاعت اپنی آگے لا رہے ہیں، تو نعوذ باللہ. کیا یہ ان پیغمبروں میں انانیت تھی؟ اپنی ذات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے؟ قوم نوح نے جو کہا کہ یہ وہ آدمی ہے، یرید ان یتفضل علیکم ان ہوا الا رجل به جنہ، یہ نوح ایسا آدمی ہے، پیغمبر کچھ نہیں ہے، یہ چاہتا ہے برتری جتلانا تم پر. تو کیا پیغمبر برتری جتانا چاہتے ہیں اپنی جو کہہ رہے ہیں فتق اللہ واطیعون، فتق اللہ واطیعون؟ چار پانچ دفعہ سورہ شعراء میں تکرار ہوا ہے جملہ کہ ڈرو اللہ سے، میری اطاعت کرو. وجہ کیا ہے؟ کہ اس اللہ سے ڈرو، اطاعت میری کرو. تو اس کا جواب یہ ہے دعائے رجبیہ کے اندر، کہ عجیب جملہ ہے، طویل دعا ہے، اس میں مجھے نہیں جانا. پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم انی اسالک بمعانی جمیعہ ما یدعوک بہ ولات امرک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا کہ جو تیرے ولی امر نے تجھ سے مانگا ہے. المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواثقون لقدرتك، المؤمنون المعلنون لأمرك. پروردگار تیری قدرت کی انہوں نے توصیف بیان کی، تیری ہر صفت کو تیرے ولی امر نے بیان کیا، میں تجھ سے وہی مانگ رہا ہوں. یہ کون ہے ولی امر؟ اسألک بما نطق فیہم من مشیتک، پروردگار میں سوال کرتا ہوں اس چیز کے وسیلے سے، کس کے وسیلے سے؟ اسألک بما نطق فیہم من مشیتک، سوال کرتا ہوں اس چیز کے ذریعے، تیری اس مشیت کے ذریعے جو ان کی ذات میں آ کر گفتگو کرتی ہے. یعنی مشیت، دیکھیے میں نے حرف کی تھی، یہ حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے، اے عرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو، رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو. رسول کو رسالت کے ذریعے پہچاننے کا معنی کیا ہے؟ رسول کو رسالت کے ذریعے پہچاننے کا معنی کیا؟ معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ، کل جنگ بدر تھی ہم آپ کے ساتھ آ گئے، اب جنگ احد تھی آپ کے ساتھ آ گئے، جنگ خیبر میں آپ کے ساتھ آئے، حنین میں آپ کے ساتھ آئے، یہ حدیبیہ کے مقام پر صلح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی اب بھی جنگ کیجئے. دیکھو اعرف الرسول بالرسالہ، رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو، اس کے افعال میں، اس کے اعمال میں اپنے دماغ کی ٹانک ٹوئیاں مار کے اسے مت پہچانو. اس کے افعال اس کے اعمال عالم بالا سے آتے ہیں وہی لے کر وہ متصل ہے توحید الہی سے. تم اس کے افعال کو جب تک اپنے ذہن کے پیمانوں کے ذریعے تولو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اے عرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ, اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو, رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو. یہ مانو کہ یہ رسول ہے, یہ مانو کہ الرسول اولا بالمؤمنین من انفسہم, اللہ کا رسول تمام مومن پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار اور حق رکھتا ہے. اس انداز سے پہچانو. جب اس انداز سے پہچان لیا تو جب یہ رسول کہے گا کہ اب صلح کرو صلح کرو گے, جب یہ کہے گا جنگ کرو جنگ کرو گے. کسی مقام پر رسول کی رسالت کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہوگی. کمزور بچہ بھی اگر ہوگا 13 سال کا دبلا پتلا نحیف و نزار, اگر دعوت حضور الاشیاء میں وہ کھڑا ہوگا اور اب اپنے بلبوتے پر نہیں کھڑا ہو رہا, اس بچے کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے جو اسے مجبور کر رہی ہے کھڑا ہونے پہ. بلند ہو یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. بھائی کیوں مدد کروں گا؟ اس ذات محمد مصطفیٰ میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ بھائی یہ بچہ ہے 13 سال کا لیکن اس منزل پر ہے کہ عرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ, یہ رسول کی دعوت کے ذریعے رسول کو نہیں پہچان رہا. بڑی توجہ کیجیے گا, رسول انگریزوں کو اٹھائیں کلمہ پڑھوائیں, رسول درخت کو اشارہ کریں درخت آئے, رسول چاند کے دو ٹکڑے کریں چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں, یہ 13 سال کا بچہ ان معجزات کے ذریعے رسول کو نہیں پہچان رہا, یہ رسول کو رسالت کے ذریعے پہچان رہا ہے. بھائی خدا سے آپ کیسے ڈریں گے؟ خدا سے ڈریں گے کہیں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں خدا نے منع تو نہیں کیا رک جاؤں, یہ کام جو میں چھوڑ رہا ہوں کہ خدا نے واجب کا حکم تو نہیں کیا انجام دینا پڑے گا, یہ خدا کی مشیت پتا کیسے لگے گی؟ ڈرنا اسی خدا سے, فتق اللہ اسی خدا سے ڈرنا ہے, لیکن اس خدا کی حرام اور حلال اور واجب کی مشیت کہاں دیکھیں گے؟ یہ رسالت کی ذات میں مشیت نظر آتی ہے. اسالو کا بما نطق فیہم من مشیت پروردگار, میں تیری اس مشیت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کے وجود میں آ کر گفتگو کرتی ہے. یعنی اگر نبی یہ کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا واجب, اگر نبی یہ کہیں کہ سو جاؤ تو سونا واجب, اگر نبی کسی کو بھیجے میدان جنگ میں, نہیں 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 نبی بھیج نہیں رہے میدان جنگ میں, یہ اس حد تک نبی کی رسالت کو رسالت کے ذریعے سمجھا ہے یہ نوجوان 30 سال کا, یہ 28 یا 30 سال کا نوجوان اتنا زیادہ سمجھ چکا ہے رسالت کو رسالت کے ذریعے کہ وہ امر ابن عبد الود جو 1000 سواروں پر بھاری ہے بغیر کسی لے تو لال کے, یہ نوجوان ایک دفعہ کھڑا ہوتا ہے اور اس شان سے میدان کی جانب جاتا ہے, پلٹ کر یہ بھی نہیں کہتا رسول سے یا رسول اللہ ذرا رحم کیجئے 1000 سواروں پر سواروں پر بھاری ہے 2-3 آدمی کو ساتھ کر دیجئے. دو 3 آدمی ساتھ کر دیجئے. یا رسول اللہ مجھے قلعہ خیبر فتح کرنے بھیج رہے ہیں, یہ وہ قلعہ ہے جس کا دروازہ لشکر سے نہ کھل سکا, اکیلے کو بھیج رہے ہیں, کچھ تو رحم کیجئے 15-20 آدمی ساتھ کر دیجئے. یہ جانتا ہے کہ جب رسول مجھے پکارے گا تو فتح و نصرت بھی رسول ہی عطا کرے گا. فتح و نصرت کا مطلب کیا ہے؟ فتح و نصرت کا مطلب کیا ہے؟ کیا حتماً دروازہ خیبر کھل جائے گا, قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا؟ نہیں. چاہے قلعہ خیبر فتح ہو یا چاہے مغرب کے مقابلے میں جا کر میں شہید ہو جاؤں, اس کو ایمان ہے کہ دونوں صورتوں میں میں رسول کا مطیع ہوں فرما بردار ہوں. یہ منزلت ہے توحید کی, یہ منزلت ہے رسالت کی. اے عرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ, اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو, رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو. فتق اللہ واتیون, ڈرو اللہ سے اطاعت کرو میری. سلوات دیجیے محمد علی محمد. جان کی رانی, دیکھیے میں آپ کو بہت زیادہ اس پہ روک کے رکھا ہوا ہے میں نے اس ٹکڑے پر اس حصے پر, اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھ رہا, لیکن جو مجھے بات آج پیش کرنی ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر سطح سے تعلق رکھنے والے لوگ, کیونکہ آپ لوگ سطح آپ کے چہرے میری طرف ہے اور میرا چہرہ آپ کی طرف ہے, میں اس آخری آدمی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو آخری صفوں میں بیٹھے ہوئے, پہلی صفوں میں جو بیٹھے انہیں بھی دیکھ رہا ہوں, مختلف چہرے بہرحال اپنی داستان سنا رہے ہیں, کوئی کس حد تک تھکا ہوا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے کتنی دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہا ہے, اور مختلف سنوں سے اور عمروں سے تعلق رکھنے والے بچے عزاداریاں بیٹھے. تو یہ میری ذمہ داری ہے, میرا کوئی شاید محترم سننے والا گفتگو کے ابتدائی لمحات میں ہی گفتگو کو سمجھ چکا ہو اور وہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا خامہ خائی طول دیے جا رہے ہیں کھیل چلے بات کو. تو دیکھیے میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ کس چہرے پر پریشانیاں استحجاب اور حیرت کی آ رہی ہیں اور کون چہرہ مطمئن ہے اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنے دیجیے آپ, میں جانتا ہوں کہ بہت زیادہ طول دے رہا ہوں میں اسے. سلوات دیجیے محمد عالم محمد. اچھا اب یہ رسول ہے, انسان بن کے آیا ہے, ایک عجیب انداز سے پروردگار نے اعلان کیا. دیکھیے پروردگار چاہتا تو فرشتوں کے بارے میں پروردگار نے سورہ تحریم میں عجیب آیت پیش کی, اور یفعلون ما یؤمرون لا یعصون, فرشتے اللہ کی معصیت نہیں کرتے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون اور جو چیز جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے انجام دیتے ہیں. لیکن انسان کی سرشت میں دونوں چیزیں رکھی ہیں پروردگار نے, فالہمہا فجورہا وتقواہا, تو جو کہا انہوں نے کہ دیکھیے پھر وہ مصرع آ گیا, حد تو یہ ہے کہ محمد کا پیغمبر انسان. تو دیکھیے انسانیت کے سانچے میں ڈھال کر, بشریت کے سانچے میں ڈھال کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانوں کے لیے نمونہ عمل رہے کہ کس انداز سے شہوت کو کچل کے انسان پوری زندگی اپنی معصوم بن کر عصمت کے دائرے میں رہ کر پروردگار کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. کل کو یہ نہ کہے کہ پروردگار تو نے فرشتے کو بھیجا تھا, ہم تو انسان تھے, ہم کیسے تبعیت کر سکتے تھے, رسول کو بشری سانچے اور ڈھانچے میں بھیجا تاکہ قابل اتباع اور قابل تبعیت ہو. پروردگار بھیج سکتا تھا فرشتوں کو, فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے, لیکن کون منع؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ایمان والو تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے رسول کی ذات. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرے, جو آخرت کی امید رکھے, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے, اس کے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے, اسوہ حسنہ ہے. اب رسول کی حقیقت کو میں کیا بیان کروں؟ قرآن بیان کر رہا ہے یہ عجیب انداز سے, سورہ احزاب کے اندر یا ایہا النبی, دیکھیے آیت بڑے عجیب انداز سے شروع ہو رہی ہے, عہدے کا نام لے کر مخاطب کیا جا رہا ہے, یا ایہا النبی, اے میرے نبی, یعنی رشتہ نبوت کا اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آیت آپ لوگ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں, میرے حبیب میرے نبی, اللہ نے ہم نے تمہیں بھیجا ہے کیا بنا کر؟ شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے, مبشرا بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے, نذیرا ڈرانے والا بھیجا ہے, وداعیا الی اللہ اور اللہ کی جانب دعوت دینے والا بھیجا ہے, وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے اذن سے تم اللہ کی جانب دعوت دیتے ہو, ہم نے تمہیں یہ عہدہ بنا کر بھیجا ہے, وہ سراج المنیرا, ہم نے تمہیں ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے, روشن چراغ نہیں, منیرن کا مطلب ہے روشنی دینے والا چراغ. یہ رسول کی صفت. اچھا اب یہ بشارت کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ بشارت یعنی خوشخبری دینے والا, جب بھی عرب میں بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی گویا خوشخبری دینے والا. اب دیکھیے عزیزان گرامی, رسول کی اتنی زیادہ صفات, اس کو لایا گیا یہاں پر کس لیے؟ تاکہ رسول کی حیثیت کو اجاگر کیا جا سکے, رسول کے مقام کو بتلایا جا سکے, رسول کی فضیلت کو خوب اچھی طرح سمجھایا جا سکے. میرے حبیب تو نذیر بھی ہے, ڈرانے والا بھی ہے, داعیا اللہ باذنہ, تو اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہے, تو بشارت بھی دیتا ہے, تو سراج ہے, چراغ, سراج یعنی چراغ ہے, منیر روشنی دینے والا, نور دینے والا چراغ. بڑی توجہ کیجیے گا, آیت نے مقید نہیں کیا میرے حبیب کس حالت میں ہے, تو یہ رسول کی ذات کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے حبیب تو جس حال میں بھی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, اب یہ اس میں کوئی قید تو نہیں آئی نا آیت میں, میں آپ کے ذہنوں کو ایک مقام تک لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے حبیب تو جس حالت میں بھی ہے, جہاں پر بھی ہے, اگر رسول بازار میں چل رہا ہو, اگر رسول میدان جنگ میں ہو, اگر رسول بستر پر سو رہا ہو, اللہ کا اعلان ہے. میں نے دوسری تیسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ کچھ صفات ہوتی ہیں نسبت کی وجہ سے آتی ہیں, لوازمات ہوتے ہیں, اور کچھ صفات ہوتی ہیں ذاتی, خانہ کعبہ کے بارے میں. اب میں دوبارہ, مجھے کیونکہ میں چہروں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، بس تو مجھے دوبارہ دوسری تیسری تقریر تک جانا پڑے گا۔ میرے حبیب ہم نے تم سے کہا فول وجو وجہ کم شطرا، میرے حبیب اپنے چہرے کو پھیر لو کسی جانب، خانہ کعبہ کی جانب۔ وحیث خرجت فول شطر المسجد الحرام، اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور دیکھو حیث ما کنتم، اے مسلمانوں تم بھی جہاں پر ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور پھر آگے آیا کہ سلسلہ چلا، آیا پھر کیا اعلان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المسجد والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر۔ آیت آپ کے سامنے، میرے حبیب ہم نے حکم دیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کو پھیرو، مسلمانوں کو حکم دیا خانہ کعبہ کی طرف اپنے منہ کو پھیرو، لیکن حبیب یاد رکھنا یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کو پھیر لینا یا خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر لینا، نیکی کا معیار خدا کی نظر میں یہ نہیں ہے۔ نیکی کا معیار یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، انصاف کرے، عبادتیں کرے۔ وہ جو تمام چیزیں آیات میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، تو یہ کیا تھی، یہ پروردگار امتحان لینا چاہتا تھا۔ دوسرا نقطہ، دوسری بات، دوسری مثال جو کل کی تقریر میں تھی، جب حضرت ابراہیم کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کیا خدا یہ چاہتا تھا، مصلحت اس میں تھی کہ خدا ابراہیم کے ہاتھوں اسماعیل کو ذبح کروا دے، یا مصلحت اس میں تھی کہ بس یہ دیکھ لے کہ ابراہیم کتنے تیار ہے؟ بھائی دیکھ لے، میں نے بڑی تفصیل سے کل پیش کیا اس کو آپ کے سامنے، بلکہ پرسوں۔ تو دیکھیے، کبھی پروردگار کسی چیز میں ذاتی خصوصیت ہوتی ہے، اس کام کو، اس مقبولے کو چاہتا ہے کہ انجام پا جائے، کبھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کس حد تک ایمان داخل ہوا ہے۔ میرے حبیب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا یا پھیر لینا مشرق مغرب کی طرف، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، انفاق کرو، صدقہ خیرات کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکات دو، اور وہ سب باتیں۔ کیوں؟ اصل خصوصیت یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ خانہ کعبہ کی طرف خدا کے حکم سے منہ پھیرنا یا پیٹ کر لینا، وہ میرے حبیب صرف اس لیے تھی۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، جو ہم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا نا، اس میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں تھی۔ یہ خود کہہ رہا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، جو ہم نے جس قبلے کی جانب تیرے رخ کو پھروایا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں، یہ ایک وسیلہ تھا، ذریعہ امتحان تھا، کہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کے ساتھ رہتا ہے اور کون الٹے پیروں اپنے پرانے مذہب پر پھر جاتا ہے۔ دیکھیے، توجہ کیجیے گا، کچھ ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں اور کچھ نسبت کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول کی خصوصیت یہ جاتی ہے، میرے حبیب انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرا، ہم نے تجھے بھیجا، تیری ذات کو بھیجا بنا کر، تو گواہ بھی ہے، تو نذیر بھی ہے، تو مبشر بھی ہے، وہ داعین الی اللہ باذنہ، تو جس حال میں بھی ہے، تو جس حال میں بھی ہے اللہ کی جانب دعوت دے رہا ہے، وہ سراج المنیرا، تو جس حال میں بھی ہے تو ایک ایسے چراغ کی مانند ہے جو مسلسل نور دے رہا ہے۔ یہ ذاتی خصوصیت ہے، یہ نہ سمجھنا بھائی ہم جیسے تھے، فرض یہ تھا کتاب آتی تھی بتا کے چلے گئے ختم، نہیں، یہ قبلے کی طرح نہیں ہے کہ جس کے ذریعے امتحان لیا گیا، اس کی ذات سے خدا کو دلچسپی ہے، اس کی ذات میں خصوصیات ایسی ہیں کہ مجسم توحید ہے، یہ جس حال میں بھی ہوگا وہ داعین الی اللہ باذنہ و سراج المنیرا۔ دیکھو خبردار، جنگ کی حالت میں ہو یا امن کی حالت میں، سفر میں ہو یا حضر میں، اگر یہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تب بھی یہ داعین الی اللہ ہے، اگر یہ کسی کچھ لوگوں کو چادر کے نیچے لے کر بیٹھ جائے تب بھی داعین الی اللہ ہے۔ میں نہیں آنا چاہتا تھا گفتگو کو یہاں پر، لیکن میں نے کہا اس کے علاوہ تاکہ آخری گیپ دیجیے، میں ٹھوک سکتا تھا تو میں نے ٹھوک دی، آپ لوگ بھی سمجھ گئے۔ تو دیکھیے، جس حال میں بھی ہو نبی، نبی کی ذاتی خصوصیت یہ ہے، جدا نہیں ہو سکتی نبی سے، نبی کے افعال میں تفریق کرنا غلط ہے۔ اب اگر خطبات احمدیہ میں لکھ کے چلے گئے, بڑی شخصیت ہے بہت, لیکن بہرحال مجھے حق ہے کہنے کا, اگر خطبات احمدیہ میں تقسیم کر کے چلے گئے, سر سید احمد خان کے رسول کی زندگی تین حصوں میں ہے, ایک وحی ہے, ایک سماجی مسائل ہے, اور ایک انسانی زندگی کے روزمرہ مسائل ہے. نبی صرف وحی کے اندر تو بے خطا ہے, معصوم ہے, لیکن ہو سکتا ہے غلطی کر جائے. بھائی اللہ کا پیغام آ چکا ہے, وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ رسول ہم نے بھیجا ہے, یہ تمہیں وہ تمام چیزیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے. سورہ اعراف نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, یہ رسول آیا اس لیے ہے کہ تمہاری گردنوں سے جتنے بھی تو قیامت تک کے لیے تمہاری گردنوں میں آئیں گے اتار دے, تمام مشکلات جو قیامت تک کے لیے تمہیں پیش آئیں گی ان کو حل کر دے. یہ رسول اس لیے آیا ہے. اگر آج اوزون لیئر کا مسئلہ ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کو نہیں پتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل سے نجات دلائے گا تمہیں. نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا, یہ نماز تو مولانا بھی پڑھا دیتے ہیں, صرف نماز کے لیے نہیں آیا, یہ مشکلات دور کرنے کے لیے آیا ہے. البتہ یہ جو میں نے بات کی وجہ اللہ کی سورہ اعراف کی, یہ حیات طیبہ کے ذیل میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر بہرحال مقتے میں آ گئی ہے سخن اس طرح نواز, تو میں نے اس کو یاد کر دیا. تو دیکھیے ذات ختمی مرتبہ کی حقیقت یہ ہے, جب ذات ختمی مرتبہ کی حقیقت یہ ہو گئی تو دیکھیے اب یہ ذات ایسی ہے, یہ ہمیشہ کیا اس کے دوبارہ سن لیجیے گا ترجمہ, شاہدن گواہ بنا کر بھیجا, مبشرن بشارت دینے والا بھیجا, نذیرن ڈرانے والا بھیجا, وداعین الی اللہ باذنہ اللہ کی جانب اللہ کی اجازت سے پکارنے والا بھیجا, وسراجن منیرا ایک روشن چراغ بھیجا, ایک روشنی دینے والا مسلسل چراغ بھیجا, اس انداز سے بھیجا. ٹھیک ہے گواہ ہے رسول, گواہ ہے. مسئلہ صاحب بڑا مشکل ہو گیا, یہ تو مشکل یہاں سے شروع ہو گیا. اگر جو رسول گواہ ہے خود اس رسول کی رسالت خطرے میں پڑ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ سورہ نساء نے عجیب آیا انداز کی آواز دی, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. میرے حبیب ذرا یہ بتاؤ, بڑی عجیب آیت ہے, اپنائیت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے محمد مصطفیٰ سے خدا. میرے حبیب ذرا بتاؤ اس وقت کیا ہوگا, اب یہ خدا اور رسول خدا کے درمیان گفتگو ہے, تیسرے شخص کو آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر, مگر وہ تیسرا شخص جسے خدا اور رسول خود چاہے لانا. اب میں کیا کروں, اگر خدا اور اس کا رسول خود چاہے کسی کو یہاں لانا تو میں کیا کروں؟ مجھ جیسا دو کوڑی کا مولوی, اس کی حقیقت کیا ہے کہ جو خدا اور رسول خدا کے درمیان میں کسی کو آنے سے روکے یا کسی کو زبردستی کھینچ کے لائے, یہ خدا کی مشیت ہے. میرے حبیب ذرا بتاؤ اس وقت کیا ہوگا, کئی فائدہ جینا من کل امت بشہید وہ جینا بیٹا اعلی ہؤلاء شہیدا. میرے حبیب ذرا بتاؤ قیامت میں کیا ہوگا, اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ ذرا یاد کرو کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک کو شہید گواہ بنا کر لائیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. بھائی شہید یعنی گواہ, یہاں کا شاہدن و مبشرن و نذیرہ گواہ بنا کر لائیں گے. حبیب تجھے ہر امت کے گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. آدم کی امت, شیش کی امت, نوح کی امت, یعقوب کی امت, یوسف کی امت, یونس کی امت, 123,299 پیغمبر, سب کی امتیں ہوں گی, ہر امت میں سے ایک ایک گواہ بنے گا. ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں 123,999 کہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے, ورنہ یہ بات ایک الگ بحث ہے. تو دیکھیے گواہ بنا کر لائے گا خدا, لائے گا نا, قرآن میں کہا سورہ نساء میں, میرے حبیب ہم ہر امت میں سے ایک ایک کو گواہ بنا کر لائیں گے. اور یاد رکھنا ختمی مرتبہ کی شان یہ ہے, وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور میرے حبیب تجھے ہم ان سب گواہوں کا بھی گواہ بنا کر لائیں گے. تو اذان گرامی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو نگاہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں, علم محمد مصطفیٰ کے بارے میں جن کی سمجھ میں نہیں آتا, جو یہ کہتے ہیں کہ جو دیوار کے پیچھے چھپ جائے ختمی مرتبہ اسے نہ دیکھ سکے, مسلمان یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے چھپ جائے ختمی مرتبہ اسے نہ دیکھ سکے, خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک امتوں میں جو کام ہوں گے رسول ہم تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. بھائی گواہی مؤخر ہے, متاخر ہے علم سے, جا جب تک آپ دیکھیں گے نہیں. مولانا میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ فلاں نے فلاں گاڑی کو ٹکر مار دی, یہ کب دیکھا تھا آپ نے؟ کل. گواہی کب دیں گے؟ اس کے دیکھنے کے بعد دیں گے. تو سمجھ میں آیا کہ شہید گواہ بنا کر لائے گا, یعنی رسول کی آنکھوں کے سامنے یہ تمام مناظر موجود ہیں, جب ہی گواہ دیں گے جا کر. لیکن ایک مسئلہ ہے صاحب یہاں پہ, اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول گواہ بن کر آیا, شاہد بن کر آیا, شہید بن کر آیا, اور کیا شہادت ہے رسول کی, کیا گواہی ہے رسول کی کہ تمام امتوں پر رسول کی گواہی مستحکم اور محکم, مسجل, ثابت. لیکن اگر کوئی رسول کو رسول نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ رعد کی آخری آیت, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, میرے حبیب یہ کافر تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تُو رسول ہی نہیں. جب رسول ہی نہیں مانا تو اللہ نے کہا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, میرے حبیب ہم نے بھیجا ہے تجھے اس حالت میں, ہمارا تجھ سے تعلق ہے, جب ہی ہم تجھے یہ عہدے بنا کر دے کر بھیج رہے. اب جو آئے اور اس عہدے کا ہی انکار کر بیٹھے, بڑی توجہ کیجیے گا, وما ارسلنا کو جو ڈیلیٹ کر دے, جو مٹا دے, جو دھو دے, پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ یقول الذین کفروا لستا مرسلا, میرے حبیب یہ کفار یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کفار؟ یقول الذین کفروا لستا مرسلا, قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. بڑی توجہ کیجیے گا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, لستا مرسلا, تو رسول نہیں ہے. اچھا یہ رسول ہر شخص پر گواہ بن کر آیا تھا, جب خود اس رسول کی رسالت کا مقدمہ پھنس جائے تو اب کون آئے گا صحیح کرنے کے لیے؟ بھائی دیکھیے, نہ میری یہ اوقات ہے کہ میں رسول خدا کے بارے میں یہ کہہ سکوں, نہ آپ میں سے کسی کی یہ اوقات ہے کہ جو رسول کے بارے میں یہ کہہ تو کیا سوچ بھی سکے. نہ میں سوچ سکتا ہوں نہ آپ سوچ سکتے ہیں. قرآن کی آیت سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں. وہ یقول الذین کفروا لستا مرسلا, قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو. اب یہ آ گیا نا دعویٰ, مقدمہ جب آ گیا تو آپ گواہ بھی لائیے, وکیل استغاثہ, وکیل صفائی, جج, اور وہ سارے سلسلے چلتے ہیں. میرے حبیب ان سے کہہ دو, قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے. بھائی ٹھیک ہے, اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب, اب میں اس آیت کو نہ واضح کروں گا, پہلے اس آیت کا جو میدان ہے, جو زمینہ ہے, جو ماحول ہے, وہ پیش کر دوں آپ کے سامنے. بھائی کفار یا عجیب سی آیت نہیں ہے کچھ؟ کفار نے کہا کہ تم رسول نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں گواہی کے لیے کافی ہوں. تو جس چیز پر جھگڑا ہے اسی کو گواہ بنا کے لایا جائے گا کیا؟ کفار کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو, اللہ کہہ رہا ہے میں گواہی کے لیے کافی تو ہوں. پروردگار تو گواہی دے گا تو کیا نعوذ باللہ جسمانی صورت میں زمین پر اتر کر آ کے دے گا؟ دیکھیے, بس میں وہی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت کو بغیر سلسلے کے نہ سمجھیے. ایک سلسلہ ہے ہمیشہ. اگر وہاں پر ابراہیم کی ذریت کے بارے میں کہا صاحب ہدا مقتدے, ان کی ہدایت کے ذریعے ہدایت کو تھامو, تمسک رکھو ہدایت سے, تو یہاں پر بھی جب رسول کی رسالت خطرے میں ہے, اللہ کہہ رہا میں گواہی کے لیے کافی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کفار نے اس آیت کو پکی کے مان لیا. کفار آئے کہا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے کہ گواہی کے لیے کافی ہوں, تو اللہ سے وہ گواہی دے. توجہ کیجیے گا, بڑی توجہ سنیے, اللہ کیسے گواہی دے گا؟ کسی اور کو نبی بنا کے بھیجے گا؟ اسی نبی کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے نا. اللہ کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں, ضرورت نہیں ہے, حکمت ہے اس کی. اللہ کے پاس اس وقت سوائے محمد مصطفیٰ کے کوئی اور راستہ ہی نہیں کہ جس کے ذریعے اللہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے. اگر معجزہ دکھلانا چاہے تو معجزے دکھائے جا چکے ہیں حضور, چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے, سنگریز کلمہ پڑھ چکے ہیں, درخت سامنے آ چکا ہے, دمبوں کے ریوڑ کا دودھ زیادہ ہو چکا ہے, سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو چکا ہے, یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں. پروردگار تو گواہی دے گا تو کس طرح دے گا؟ جسم تو بن کے نہیں آ سکتا, زمین سے تو نکل کے نہیں آ سکتا, آسمان سے تو زمین پہ اتر کے نہیں آ سکتا, فرشتے کو تو بھیج نہیں سکتا. خود کہہ چکا ہے لوکان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھیجتے, تو فرشتوں کا دروازہ بند, خدا خود آ نہیں سکتا, جسم و جسمانیت میں آ نہیں سکتا, زبان کے ذریعے گفتگو کر نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کے ذریعے گفتگو کرائے تو کہیں گے اے محمد مصطفیٰ تم تو خود مقدمے کے فریق ہو، جس کے ساتھ تنازع ہوتا ہے اس کی گواہی نہیں مانی جاتی. راستہ کوئی آیت سے چیک گیا، سیدھا سا حل ہے ایکویشن کو سالو کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو ایکویشن کو سالو کیجئے صحیح ویلیو رکھ کے، بچے جان رہے ہیں الجبرا کی جو ایکویشن ہوتی ہیں ان کو صحیح ویلیو پٹ کر کے رکھ کے اس کے بعد حل کیا جاتا ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے، مٹا دیجیے اسے بورڈ سے، اتنا ایکویشن رہے گی نہ حل ہوگا. تو بھائی ایکویشن کو تو کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت سے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے آپ جس شخصیت کو جہاں رکھنا ہے تاریخ اسلام میں رکھیے، جیسے تاریخ لکھنی ہے لکھیے، لیکن قرآن کی آیت کے ترجمے کا کیا کریں گے؟ واضح ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے. تو سمجھ میں آ گیا، بڑی توجہ کیجیے گا کہ بھائی دیکھیے خدا کی الوہیت مطلق ہے، بلکہ مطلق سے بھی کہیں آگے، اس کا علم مقید نہیں ہے، اس کا علم متعین نہیں ہے، اس کے علم میں کوئی قید و بند نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے مطلق ہے، ہر لحاظ سے آزاد ہے، لا متناہی ہے، کوئی حدود نہیں ہے. لیکن یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ اپنی الوہیت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے رشتے کو خدا تو جانتا ہے نا بھائی، خدا تو جانتا ہی ہے. خدا کہہ رہا ہے بھائی میں تو جانتا ہوں کہ تم رسول ہو میرے، تو میں گواہی دوں گا. اب ترجمہ تک رہیے، دیکھیے ابھی آگے بات چلے گی. میں تو جانتا ہوں کہ تم میرے رسول ہو تو میں گواہی دے سکتا ہوں، بھائی میرا آپ سے تعلق ہے، آپ میرے فرستادہ ہیں تو میں تو گواہی دے سکتا ہوں. دنیا مانے یا نہ مانے، یا اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں گواہی اس انداز سے دوں کہ دنیا کو دنیا ماننے پر مجبور ہو جائے. دیکھو محمد مصطفیٰ میرے حبیب، میں تو جانتا ہوں تم میرے رسول ہو تو میں گواہی دے سکتا ہوں، اور دوسرے بہت سی جس کے پاس علم کتاب ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس انداز سے خدا رسول کی رسالت کو سمجھتا ہے، اسی انداز سے صاحب علم کتاب بھی رسول کی رسالت کو سمجھتا ہے. کیونکہ اگر نہ سمجھ رہا ہوتا تو اللہ اپنی گواہی کے ساتھ صاحب علم کتاب کی گواہی کو متصل نہ کرتا. پہلے مفسرین نے لکھا، عبداللہ علیہ السلام تھے، ایک یہودی تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، کہا کہ علم کتاب یعنی انجیل تورات زبور کا علم، جس کے بعد اس سے پوچھو کیونکہ پچھلی کتابوں میں ذکر موجود ہے. صحیح، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ ذرا سورہ نمل میں چلیے کہ جب ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان کا قصہ، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ سلیمان کی طرف سے ہے سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو اللہ تعالیٰ علیہ وآتونی مسلمین، دیکھو ملکہ بلقیس اور اس کے پورے لشکر کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ دیکھو میرے پاس آ جاؤ مسلمان ہو کر، سر تسلیم خم کر کے جب گفتگو آگے بڑی دربار میں بیٹھے تھے، کہا کہ دیکھو جب حضور نے آگے بتایا کہ اس کا ایک شخص بھی ہے بڑا مرصع اور بڑا قیمتی جڑاؤ ہے اس میں ساتھ، تو کہا کہ دیکھو یا ایوہ الملاؤ ایوکم یاتونی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ بلقیس کا لشکر مجھ تک آئے، میرے پاس آئے مسلمان ہو کر، تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو صنعاء یمن سے اٹھا کر فلسطین لے آئے؟ نقشے میں جا کے دیکھیے گا، صنعاء اور فلسطین، صنعاء سے اٹھا کر یمن لے آئے، کون ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک جو جن تھا، جو خبیث جن تھا، ترجمہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کیا جا سکتا، انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، جناب سلیمان اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو آپ اپنی جگہ سے اٹھے، میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس وقت. اچھا قرآن کا مزاج دیکھیے، خدا نے اس جملے کے جواب میں کوئی جملہ کوئی آیت نہیں آئی، نہ سلیمان نے کچھ کہا، یعنی سلیمان جانتے ہیں کہ میرے دربار میں کیسے کیسے طاقتور لوگ موجود ہیں، سلیمان نے کوئی وقت نہیں کی اس جملے کو کہ بھائی جب ہم اٹھیں گے دربار برخاست ہوں گے تو پہلے لے آؤ گے، اس کی ہماری نظروں میں کوئی حقیقت ہی نہیں. فاصلہ دیکھیے صنعاء سے فلسطین کا، ایک دو تین گھنٹے دربار لگ سکتا ہے، چار گھنٹے دربار لگ سکتا ہے صاحب، بہت زیادہ فاصلہ ہے، ہوائی جہاز سے جائیے کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ سلیمان نے کوئی وقت نہیں دی جملے کو۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، بول اٹھا وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، ایک خاص علم تھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہ دیکھیے انا آتی کا، میں آپ کے پاس اس شخص کو لے آؤں گا، قبل یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں لے آؤں گا۔ اچھا جیسے یہ جملہ کہا تخت آ بھی گیا، اچھا جیسے ہی تخت آیا، اب سلیمان کہتے ہیں کیا کہنے آصف سے برسیا تمہارے ہمارے وزیر کے، سلیمان کی توحید دیکھیے، کہا کہ ہاضا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں پروردگار کا کہ اس کی نعمت کو ٹھکراتا ہوں۔ تو سلیمان کی توحید ہے ایسی، وہ جانتے ہیں کہ صنعاء سے فلسطین تک اگر کوئی تخت لے آئے تو یہ متصل ہے توحید سے، سمجھ لو۔ یہ توحید سے متصل ہے، آصف ابن برقیہ توحید سے متصل ہے، اس کی توحید ایسی ہے کہ اس سے پہلے کہ میری پلک جھپکتی یہ اس شخص کو یہاں لے آیا اور پھر فرمایا کہ آشکر ام اکفر، یا میں کفر کرتا ہوں، کفران نعمت کرتا ہوں، یا پروردگار کی نعمت کا شکر کرتا ہوں، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، بڑی توجہ کیجیے گا، سورہ رات کی آخری آیت، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، اسی آیت کو اپنے ذہن میں رکھے گا۔ اور یہ جو سورہ نمل کی آیت تھی، قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا وہ شخص، بولی وہ ہستی کہ جس کے پاس کتاب کا ایک مخصوص علم تھا، کتاب کے بعض حصے کا علم تھا، وہ بولی کہ میں یہ لا سکتی ہوں، اس ہستی نے کہا کہ میں یہ لے آؤں گا اور تخت لے آیا۔ بھائی بڑی توجہ کیجیے گا، یہ متصل ہے توحید سے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی، کتاب کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے اس کی توحید اس مرتبے پر ہے کہ سلیمان اس کے کاموں کو دیکھ کر کہیں کہ یہ خدا کا فضل ہے اس پر، اور اس کی طاقت یہ ہے کہ چشم زدن میں یہ تخت کو صنعاء سے فلسطین لے آئے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، جو یہودی سے مسلمان ہوئے، لائق احترام ہے وہ، کیا تاریخ نے کبھی نقل کیا ان کی خصوصیت کو؟ بھائی دیکھیے، ہے ایک سوال، ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ کون ہے جس کے پاس علم کتاب ہے؟ کیا وہ رسول ہے؟ رسول تو خود مقدمے کے فریق ہے، رسول خود مقدمے کے فریق ہے۔ بھائی قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، یہ کتاب کا کچھ علم آصف ابن برقیہ کے پاس آیا کیسے؟ یہ سوال تو ہے نا، یہ کیسے آیا؟ کیونکہ سلیمان کے وصی تھے، سلیمان کے خلیفہ تھے، اس لیے آیا۔ اب آئیے دیکھیے کہ کس ہستی کو قرآن نے کہا، اب رسول کے نائب کی طرف مت جائیے، رسول کے بعد امام کی طرف مت جائیے، رسول کے خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، وہ آصف ابن برقیہ سلیمان کے بعد والے مرتبے پر تھے، ایسا علم تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو نفس رسول ہو اس کے پاس کیسا علم ہوگا؟ تو بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ علم کتاب اسی ہستی کے پاس ہو سکتا ہے جو نفس رسول ہو، جس نے رسول کے ہاتھوں تربیت پائی ہو۔ تو دیکھیے، سمجھ لیجیے گا کہ شان رسالت یہ ہے، شان توحید یہ ہے کہ رسول کو اس پہ بھیجا۔ کس رسول کو اس پہ بھیجا؟ بڑی توجہ کیجیے گا، بھائی توحید اور شان رسالت ہے نا موضوع ہمارا، بس بچ چکے اور مسائل کی منزل ابھی باقی ہے۔ میں گفتگو یہیں پہ روک کے مسائل کی طرف آؤں گا، ایک دفعہ جم بندی کر لوں خلاصے کے طور پہ، اور پھر مسائل کی طرف آؤں گا، اس زیادہ آپ کو نہیں تھکاؤں گا۔ دیکھیے شان توحید یہ ہے، توحید کی شان کہاں جلوہ گر ہوتی ہے؟ اسالو کا بما نتاق فیہم من مشیتک، پروردگار میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس مشیت کے ذریعے کہ جو محمد مصطفیٰ میں، جو نوح میں، جو ابراہیم میں، جو موسیٰ میں، جو تیرے پیغمبروں میں جلوہ گر ہوئی ہے، تیری اس مشیت کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ تو شان توحید، شان الوہیت نظر آتی ہے انبیاء میں، یہی تو کہا نا انبیاء نے، فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے، اطاعت کرو میری۔ بھائی کیوں اطاعت کریں آپ کی؟ اے ابراہیم، اے نوح، اے جناب صالح، اے جناب لوط، آپ کی اطاعت کیوں کریں؟ جواب دیں گے اس لیے کہ نطق فیہم من مشیتک، اللہ کی مشیت ہماری ذات کے ذریعے گفتگو کرتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھنی ہے، توحید کی شان اگر دیکھنی ہے، شان الوہیت اگر دیکھنی ہے، تو انبیاء کی جانب دیکھو۔ ہے توجہ آپ کی؟ اچھا اب آئیے ختمی مرتبہ کی طرف. کسی کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو دیکھ لیجیے انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر بھی کہا, داعیا الی اللہ بھی کہا, بشیر و نذیر بھی کہا, یہ سوائے محمد مصطفیٰ کے اور کسی کو عہدہ نصیب نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شان الوہیت تھی, جو شان توحید تھی, وہ انبیاء کی ذات میں آ کر جلوہ گر ہوتی ہے, لیکن جب محمد مصطفیٰ کی ذات میں آ کر جلوہ گر ہوتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے لے کر ابد تک سب پر گواہ بھی بنتی ہے, جو منیر سراج منیر بھی ہے, جو بشارت بھی دیتی ہے, جو ڈراتی بھی ہے. یہ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. توجہ کی آپ سے. اب دیکھیے یہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. شان الوہیت دیکھنی ہے تو نبوت میں دیکھیے, اب شان نبوت دیکھنی ہے تو کس میں دیکھیں گے؟ سوال ہے یہ کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے شان دکھانے کا, تشعن دکھانے کا, اپنی جلوہ گریاں دکھانے کا, رعنائیاں دکھانے کا, کرشمے دکھانے کا, جلوے دکھانے کا, تجلیات دکھانے کا, یہ تمام کی تمام نورانیوں کی نورانیتیں دکھانے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. شان الوہیت محمد مصطفیٰ میں آئی. یوسف بحمد اللہ ما فی السماوات, سورہ جمعہ کی پہلی اور دوسری آیت, یوسف بحمد اللہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, ملک قدوس عزیز حکیم. آیت پڑھ چکا ہوں, اشارہ کر کے گزروں گا. ملک بھی ہے, قدوس بھی ہے, عزیز بھی ہے, حکیم بھی ہے. یہ چار صفتیں ہیں پروردگار. تو نے اپنی چار صفتیں کیوں گنوائیں؟ ایک طہارت کی جانب اشارہ کرتی ہے, ایک جسم سے اور جسمانیات سے مبرہ ہونے کی جانب اشارہ کرتی ہے, ایک بادشاہت کی طرف اشارہ کرتی ہے, ایک بے پناہ علم کی جانب اشارہ کرتی ہے. دیکھو ہماری چار صفتیں ہیں, یہ چار بنیادی صفتیں ہیں, یہ چار بنیادی خصوصیتیں ہیں. اگر دیکھنی ہے نا ان چار صفتوں کی جلوہ گریاں, رانائیاں, تجلیاں, کرشمے, تو محمد مصطفیٰ کی ذات میں دیکھو, تمہیں ہماری ذات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو دنیا آج تک خدا کو نہ سمجھ پائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آج تک محمد مصطفیٰ کو نہ سمجھی. اسی لیے تو رسول خدا نے کہا تھا کہ یا علی ما عرف اللہ الا وانا, اے علی اللہ کو کوئی نہ پہچانا جیسا میں نے اور تجھے پہچانا ہے, وما عرفنی الا اللہ وان, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا جیسا اللہ نے اور تجھے پہچانا, وما عرفک الا اللہ وانا, اور اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا جیسے اللہ نے اور میں نے پہچانا. ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, یہ خدا کی صفت ہے. اب یہ خدا فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے ہی اپنے حبیب کو بھیجا, هو الذی بعث بالامیین رسولا. اب دیکھیے سمجھ میں آ گئی بات. اگر کوئی قدوس کا آئینہ بن کے آئے, کوئی ملک کا آئینہ بن کے آئے, عزیز اور حکیم کا آئینہ بن کے آئے, اس انداز کی صفات کا آئینہ بن کے آئے, تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگر سے یہ رسول انہیں تزکیہ بھی کرے گا, انہیں تعلیم بھی دے گا, کتاب کی حکمت کی تعلیم بھی دے گا, علم بھی سکھائے گا, اگر کہ اس رسول کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی پروردگار عالم جب اپنا علم, اپنی صفات اور خصوصیات زمین پہ نازل کرنا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے وجود میں بدیعت کر کے نازل کرتا ہے. اور ان صفات کا کہ پروردگار نے اپنی یہ صفات محمد مصطفیٰ کو عطا کی, اسی کا نام تو رسالت ہے. اپنی صفات پروردگار نے عطا کی محمد مصطفیٰ کو, یہی رسالت ہے, یہی شان رسالت ہے. تو ذرا آپ دیکھیے, سوچیے کہ وہ ہستی کہ جو پروردگار کی صفات کے تعلق سے, پروردگار کی صفات کا جو تعلق محمد مصطفیٰ سے پیدا ہوا, پھر دہراؤں گا, پروردگار کی صفات کا جو تعلق محمد مصطفیٰ سے پیدا ہوا, پروردگار کی رانائیوں کا, جلوہ گریوں کا, تجلیات کا جو تعلق محمد مصطفیٰ سے پیدا ہوا, اس پیدائش کے, اس تعلق کے دیکھنے والے کو کہتے ہیں صاحب علم کتاب. یہ جو دیکھے گا کہ کس انداز سے, اب دوبارہ چلیے پھر تیسری چوتھی دفعہ پڑھ رہا ہوں خطبے کو. اسی لیے 13 سال کی عمر میں یہ بچہ اس مرتبے پر پہنچ گیا تھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ خدا کی قسم انی اشم ریح النبوہ و ارا نور الرسالہ. دیکھو 40 اور 30 سال کی بات مت کرو علی کے بارے میں. جب 13 سال کے تھے غار حرا میں جاتے تھے, علی فرما رہا میں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ پروردگار کا محمد مصطفیٰ سے کیسا تعلق ہے, تجلیات کو اس وقت دیکھتا تھا. اس وقت علی نے کہہ دیا کہ میں نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا, خوشبو نبوت کو سونگتا بھی تھا. دیکھ دیکھیے شان الوہیت شان محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی، اور شان محمد مصطفیٰ اس ہستی میں نظر آئے گی جو محمد مصطفیٰ کی گواہ بن کر آئے. اس ہستی کی حیثیت یہ ہے کہ خدا نے جتنا علم ایک ادنا درجے پر تنزل کے ساتھ، خدا کا وہ علم جو انسانوں کی جانب آتا ہے، جو ختمی مرتبت کی جانب آیا، اللہ کا جو تعلق پیدا ہوا ختمی مرتبت کی جانب سے، علی ابن ابی طالب اس تعلق کو دیکھ رہے ہیں. میری اور آپ کی طرح نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں، یہ صرف زبانی نہیں دیکھ رہے، تجلیات کو دیکھ رہے ہیں، تجلیات کا ملاحظہ کر رہے ہیں. اسی لیے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہا گیا کہ علم کتاب ذات علی ابن ابی طالب ہے. سلوات علی محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، دیکھیے یہ اسی علی کے بیٹے کا ذکر ہے، اسی علی کے بیٹے کا. اور بڑا عجیب، وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن میں 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. دیکھیے عجیب زیارت کے جملے ہیں حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں. جی تو کہ ابن امیر المؤمنین واحدا علیک وقلبی لکم سلم. اے ابھی امین کے فرزن، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ کا قصد کر کے، میرا دل آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہے. مؤمنون بے ایاد اکم، آپ کی واپسی کا مجھے ایمان ہے. یہ کب واپسی ہوگی ابو الفضل عباس کی؟ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، جب واپسی ہوگی اس وقت ساتھ ہوں گے امام زمانہ کے ابو الفضل عباس. دیکھیے اور زیارت کو دیکھیے، جا کر ترجمے کے ساتھ پڑھ گئے. حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں ایک بات کہتا چلوں، شاید یہ معرفت کا آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھولے، کہ دیکھیے ابو الفضل عباس کو اس انداز سے جو شجاعت کا درجہ تھا، کہیں وہ شجاعت دکھانے کا موقع نہیں ملا. مجھے نہیں ملا تاریخ میں کہ صفین میں، جمل میں، نہروان میں ابو الفضل عباس نے جنگ کی ہو، مجھے نہیں ملا. ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا، مجھے اطلاع دیجیے، میں بھی پڑھ لوں گا جا کے. جمل، صفین، نہروان گزر گئی، موقع نہیں ملا. بعد میں کسی جنگ میں موقع نہیں ملا. کربلا میں جس انداز سے ابو الفضل عباس کا جی چاہتا تھا، جنگ ابو الفضل عباس میں نہیں تھی، اپنی بہادری کے وہ جوہر جو دکھانے چاہیے تھے نہ دکھا پائے. اب ہوتا کیا، ہوا کیا؟ ضرورت محسوس کی پانچویں اور چھٹے امام نے کہ ہمارے چچا کی شخصیت کے جو پہلو چھپ گئے ہیں، ہم انہیں زیارتوں کے ذریعے اجاگر کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے چچا کی شخصیت کہیں دب کر رہ جائے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والنصیحت فنعم الاخ المواسی. میرے مولا عباس، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا سر تسلیم خم تھا، آپ خلوص کے ساتھ آپ نے قربانی پیش کی اپنی. بڑا مرتبہ ہے. دنیا فضیلت میں پڑھتی ہے، بعض لوگ ہو سکتا ہے فضیلت سمجھتے ہو، شمر کا امان نامہ آیا. حضور یہ عباس کی فضیلت نہیں ہے، شمر کا امان نامے کو لوٹا دینا. عباس اس منزل کو بہت پیچھے چھوڑ کے آ گئے. یہ زہیر اور حر کی منزل ہے، یہ شیر ام البنین کا درجہ یہ نہیں ہے کہ شمر کے امان نامے کو لوٹائے. یہ عباس کی بے عزتی ہے، توہین ہے. عباس کو قلق اس بات کا نہیں ہے یا فخر اس بات پر نہیں کہ انہوں نے امان نامے کو لوٹا دیا. عباس کو جلال اس بات کا ہے، عباس کو شرمندگی اس بات کی ہے کہ اے شمر، تم نے کیا سوچ کر میرے پاس امان نامہ بھیجا؟ کیا ابو الفضل عباس، کیا شیر ام البنین کی تاثیر اتنی گئی گزری ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنے بھائی اور امام کو چھوڑ دے؟ حور جیسا جو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر آ جائے اور عباس حسین کو چھوڑ کے یزید کی طرف چلا جائے. فضیلت عباس یہ نہیں ہے، بہت پیچھے چھوڑ کے آ چکے ہیں. 27 ہجری کو ولادت ہوئی، بڑا بہادر قبیلہ. واقعات آپ سب کو پتہ ہے، حضرت عباس کے جد کو لاعب الاسنہ کہا جاتا تھا، تیروں نیزوں سے کھیلنے والا. واقعہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے کیا کہا جناب عقیل سے، اور اس کے بعد تمام جو مراحل پیش آئے. بہرحال کہیں عبد الفضل عباس کو اپنی بہادری دکھانے کا موقع نہیں مل سکا. سید سجاد تشریف فرما تھے، ایک دفعہ ایک بچہ آیا کمرے میں، اصحاب موجود تھے. جیسے سید سجاد نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ مولا یہ کون بچہ ہے؟ اور بچے کی تعظیم کی سید سجاد نے. کہا کہ مولا یہ کون بچہ ہے؟ بھائی سید سجاد بتا دیتے کون بچہ ہے. کہا کہ دیکھو سب سے زیادہ کٹھن دن رسول اللہ پر جنگ احد کا تھا کہ جب جناب حمزہ ان کے عظیم الشان چچا مارے گئے, اور اس کے بعد جنگ موطہ کا تھا کہ جہاں پر حضرت جعفر طیار ہمارے چچا مارے گئے, اور اس کے بعد سب سے کٹھن دن رسول اللہ پر عاشور کا تھا, 30,000 کے لشکر میں میرے بابا کو گھیرا ہوا تھا. لقد ابلا وآثر رحم اللہ عمی العباس, خدا کی رحمت نازل و سید سجاد فرما رہے ہیں, میرے چچا عباس نے عجیب امتحان دیا, عجیب امتحان دیا, حتی قطعت یداہ, یہاں تک کہ میرے چچا کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے. فابدلہم اللہ بہما فی الجنت جناحین, خدا نے ان دونوں بازوؤں کے بدلے میرے چچا عباس کو دو پر عطا کیے ہیں. یطیر بہما, جنت میں میرے چچا جہاں چاہتے ہیں ان پروں کی مدد سے چلے جاتے ہیں. وَإِنَّ لِعَمِّي الْعَبَّاسِ مَنزِلَةً عِندَ اللَّهِ, سید سجاد فرمانے میرے چچا عباس کی منزلت ایسی ہے کہ یقبط بها جميع الشهداء يوم القيامه, جب قیامت میں تمام شہداء میرے چچا عباس کو دیکھیں گے نا تو رشک کی نگاہ سے دیکھیں. بس ایک دفعہ ابوالفضل عباس دروازہ خیمہ پر آئے, عجیب عجیب جملہ کہا, آپ نے گریہ کیا, مادر ابوالفضل عباس, ام البنین بھی جناب عباس کی والدہ ہیں اور جناب سیدہ بھی مادر عباس ہیں, دونوں عباس کی مائیں آپ کو اجر دیں انشاءاللہ. لقد ضاق صدری, مولا حسین اب عباس کا سینہ صبر سے پھٹا جا رہا ہے, یہ دشمن خیمے کے کتنے قریب آ گئے ہیں, اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ابوالفضل عباس کی کون سی جنگ پڑھوں, وہ جنگ پڑھوں آخری کہ جو سید الشہداء دائیں طرف سے عباس بائیں طرف سے دونوں نے مل کے لشکر پر حملہ کیا, یا وہ جنگ پڑھوں جو عباس نے تنہا کی. مولا اب صبر نہیں ہوا جا رہا, عباس کی حالت اظہار یہ ہے, حالت زبان حال یہ ہے کہ مولا جن بچوں کا عباس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا وہ تو خون میں غلطا ہو کر گنج شہیدہ میں سو جائیں, قاسم جیسا ننا گل بدن گنج شہیدہ میں سو جائے, لیکن عباس ابھی تک زندہ رہے, مولا اجازت دیجئے. اور مقتل کا عجیب جملہ ہے, لقد استعذنا العباس اخاہ الحسین, عباس ایک دفعہ جب آئے اجازت کے لیے حسین کی بارگاہ میں, حسین نے کہا بھائی عباس, انت صاحب لوائی, عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے, کچھ عجب نہیں کہ عباس نے دائیں اور بائیں دیکھا ہو اور یہ کہا ہو کہ آئین لشکر, مولا جس لشکر کا میں علمدار تھا وہ لشکر کہاں گیا. ایک عجیب انداز سے عباس نے گفتگو شروع کی, یہاں تک کہ حسین ابن علی کو مجبوراً اجازت دینی پڑی. حسین نے کیا جملہ کہا, اچھا بھائی عباس جا رہے ہو, فطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء, اگر جا رہے ہو تو تھوڑا سا پانی ان بچوں کے لیے لے آؤ. میں کہوں گا مولا آپ نے پانی لانے کا حکم دے کے عباس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی, بڑا ارمان تھا عباس کا کہ میں جنگ کروں گا, جوہر دکھاؤں گا بہادری کے. ایک دفعہ مشکیزہ سکینہ کو لیا, میں کہوں گا دیدی سکینہ چچا کو جی بھر کے دیکھ لیجیے, اب چچا دکھائی نہ دیں گے, اب شام غریبوں کے اندھیرے میں اکیلے گھومیں گی لیکن چچا دکھائی نہ دیں گے. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ زینب نے کس دل سے رخصت کیا ہوگا, بیویوں نے کس دل سے رخصت کیا ہوگا. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, ایک ہاتھ سے علم تھاما, مشکیزے کو حمائل کیا, ایک ہاتھ سے شمشیر تھامی, لڑتے جاتے ہیں. لشکر کی صفوں کو چیرا, 5,000 کا دستہ نہر فرات پر تعینات تھا, ایک دفعہ دستے کو دھکیلا, پانی میں اترے اور اس کے بعد مشکیزہ بھرا, مشکیزے بھرنے کے بعد اپنے کاندھے پر حمائل کیا, ایک ہاتھ سے علم لیا, تلوار چلاتے جاتے ہیں. اب عباس نے ایک عجیب منظر دیکھا, دیکھنے والوں نے, کیا عباس جنگ سے ڈر گئے؟ نہیں, عباس نے نخلستان کا راستہ اختیار کیا جو مختصر راستہ تھا. کیوں مولا, کیا جنگ نہیں کرنا چاہتے؟ کہا کہ نہیں, عباس بہادری کے جوہر نہیں دکھانا چاہتا, جب تک حسین کی سکینہ پیاسی ہے, جب تک اصغر پیاسا ہے, عباس مر جائے گا لیکن پانی پہنچا کے دم لے گا. ایک دفعہ عباس کا نعرہ بلند ہوا, واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی عبدا عن دینی وعن امام صادق یقینی نجی النبی الطاہر الامینی, اگر عباس سے تم دائیں بازو بھی کاٹ دو گے مدد کرتا رہوں گا. سمجھ میں آ گیا, عباس کا دائیں ہاتھ قلم ہو گیا, پھر عباس کا بائیں ہاتھ قلم ہو گیا. عمر صاحب کی آواز آئی, خبردار خیام میں پانی نہ پہنچنے پائے, بس کئی ہزار تیر چلے. عباس نے جب تیروں کو آتے دیکھا اللہ اکبر, تو اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا لیا, جتنے تیر مشکیزے میں پیوست ہونے تھے عباس کے جسم میں دیکھیے عزیزوں, دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں, گھوڑے کو ایڑ لگائے تو کیسے رکابوں سے پاؤں نکلے جاتے ہیں، زخمی بدن ہے، نقاہت کا عالم ہے، گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے، یکایک ایک تیر آیا مشکیزے پر لگا، پانی مشکیزے کا کیا بہا، عباس کی امیدیں بہہ گئیں، عجیب کام کیا حکیم ابن طفیل نے، ایک گرز لگایا حضرت ابو الفضل عباس کے سر پر، بس ایک دفعہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، میں کہوں گا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، نہیں، زینب کی روح بدن سے نکل گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، ایک دفعہ کہا بھائی بھائی کی مدد کو آؤ، بس حسین کا یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ نعرہ بلند کیا الان انکسر ظہری، اب اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حمل علی القوم لشکر پر حملہ کیا، عباس کے پاس آئے، شیخ کاظم سبیتی کربلا میں ایک عالم تھے، مسجد سے پڑھا کرتے تھے، نو محرم کا ابو الفضل عباس کے مسائل پڑھتے تھے، ایک دفعہ ان کے دوست آئے اور کہا کہ شیخ کاظم کل رات کو ابو الفضل عباس میرے خواب میں آئے ہیں اور یہ جملہ کہہ کر گئے ہیں کہ کاظم سبیتی سے کہو کہ میرے مسائل پڑھا کرے، کہا کہ میں تو مولا کے مسائل پڑھتا ہوں، کہا کہ نہیں، عباس نے کہا ہے کہ شیخ کاظم جب مسائل پڑھے میرے کربلا میں جو رہتے ہیں تو یہ جملہ ضرور پڑھے کہ ان الفارس اذا يتلقى على الارض يتلقى بيده فكيف كان اذا كان في صدره سهام ويداه مقبوضتان، یہ عباس کا حکم ہے شیخ کاظم کہ یہ مسائل پڑھا کرو کہ جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو پہلے دونوں ہاتھوں کو ٹیکتا تھا پھر گرتا تھا، ذرا بتاؤ وہ سوار کیا کرے جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو، سینے میں تیر پیرس ہو، بس ایک دفعہ حسین پہنچے، بعض مقاتل کے مطابق عباس نے کہا مولا آخری دیدار کروا دیجئے، عباس کی آنکھ میں تیر پیوست تھا، حسین نے اللہ کے دامن سے خون صاف کیا، حسین کی زیارت کی، عباس نے کہا کہ مولا ایک وصیت ہے بعض مقاتل کے مطابق کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے بچوں سے شرم آتی ہے، عباس کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ گئی، حسین نے لاشے کو وہیں چھوڑا، خون آلود علم لے کر خیمے کا رخ کیا، بچے دروازہ خیمے پر جمع تھے، اب جو علم آتے دیکھا تو سمجھے کہ چچا پانی لا رہے ہیں، سکینہ آ گئی، اولاد عقیل و جعفر آ گئی، عباس کے ننھے ننھے بچے آ گئے، ہمارے بابا علم لے کر آ رہے ہیں، اب پانی آ جائے گا، اب تشنگی مٹ جائے گی، جب قریب آئے تو سکینہ نے دیکھا خون آلود علم ہے، چچا نہیں ہے، ایک دفعہ آگے بڑھی، حضرت کے ساتھ سوال کیا، یا بتا اینا عمی العباس، بابا ذرا یہ بتائیے علم تو لے آئے، علم والے کو کہاں چھوڑ کے آ گئے، حسین نے کچھ نہ کہا، بس ایک آگے بڑھے، عمود خیمہ عباس گرایا، زبان حال سے کہا کہ بیٹا سکینہ جو اس خیمے میں سوتا تھا نا وہ دریا کی ترائی میں سو گیا، سکینہ شام غریبہ جب آئے گی بہت یاد کرو گی چچا کو، چچا نہ ہوں گے، ام البنین نے عجیب مرثیہ کہا، کیا میرے بیٹے عباس مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرے سر پر گرز لگا تھا، تو گھوڑے سے گرا تھا، مجھے کوئی یہ بتائے کہ کس طرح سے گرز لگانے والے کی ہمت ہوئی کہ میرے عباس کے پاس آئے، پھر خود فرماتی ہے کہ یقیناً میرے عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے،
سیدی جماع عالم الجنہ السلام علیکم ساداتی و موالی جمیعان و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیکم شمس شموس. السلام علیکم.